وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ کے افغانستان پر مشیر زلمے خلیل زاد کی پاکستان کے خارجہ سیکرٹری سے ملاقات کی خبر سے شروع کریں گے جو طالبان سے بات چیت شروع کروانے کی کوشش ہے. آگے چل کر ہم پاکستان کا آئی ایم ایف جانے کا فیصلہ اور روپے کی قیمت میں کمی اور آخر میں صحافیوں کی غیر اعلانیہ پابندیوں کے خلاف مہم پر بات کریں گے. اور اس موضوع پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد, جو ہمیں بہت کچھ بتا سکتے ہیں کہ طالبان کو میز پر لانے کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں زلمے خلیلزاد کی پاکستان آمد پر, جو ہمارے نمائندے محمد جلیل اختر نے بھیجی ہے.
فواد چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حزب مخالف کی جماعتیں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے فیصلے.
جی, یہ رپورٹ ہم عنقریب چلاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں رستم شاہ محمد کی طرف. محمد صاحب, آپ کو خوش آمدید. اچھا, بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت عبدالحی ورشان ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ورشان صاحب, آپ کو خوش آمدید.
آپ کو بھی, انشاءاللہ آپ کو سامعین کو بھی
بہت شکریہ. اور کیونکہ افغانستان کا بڑا اہم موضوع ہے, لہٰذا ہم سب سے پہلے آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ زلمے خلیلزاد جو امریکہ کے افغانستان پر مشیر ہیں, وہ پاکستان اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ طالبان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے. بتایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان بھی گئے تھے. وہاں بتائیے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور کیا نظر آتا ہے, کتنی حوصلہ افزا ہیں کہ کیا واقعی طالبان اب میز پر آنے کو تیار ہیں؟
یہاں خلیلزاد صاحب کا تو میرا خیال ہے سارے کے سارے رہبران جو حکومت میں ہے یا جو حکومت سے باہر ہے سب سے ملاقات ہو چکے ہیں. یہاں کا توقع یہی کہ یہ جو نیا نیشن لے کر آئے ہیں یہ کچھ کردار ادا کر سکے گی, کیونکہ افغانستان کے لوگ وہ بہت چاہتے ہیں کہ صلح اور امن منطقہ میں ہو. خلیلزاد صاحب کا بڑا تجربہ ہے اس پولیٹیکل کیریئر میں, یہ پاکستان کا بخوبی واقف ہے, وہ سارے ریجن کا بھی وہ واقف ہے. اس لیے ہم تو زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ کچھ راہ نکل جائے گی.
یہ بتائیے اس میں
راستہ نکلنے کی امید ہے؟
جی جی بالکل. اور جی, اور اس وقت ہم پاکستان لوٹتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ رستم شاہ محمد ہیں, یہ پاکستان کے افغانستان میں سفیر رہے ہیں. محمد صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان پر اب بہت ہی زیادہ امریکہ توقع کر رہا ہے کہ وہ طالبان کو میز پر لانے کے لیے پہل کرے گا. آپ بتا سکتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ اس وقت پاکستان طالبان پر کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے, کیا ان کو بات چیت کے میز پر لانے میں پاکستان کا فعال کردار ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, کچھ نہ کچھ تو پاکستان کر سکتا ہے اور میرا خیال میں وہ کرے گا بھی, لیکن ایک بڑا غلط تاثر ابھرا ہے پاکستان کے انفلوئنس کے بارے میں, اور وہ یہ کہ اگر پاکستان کوشش کرے تو طالبان پاکستان کی بات پر نہ نہیں کر سکتے, وہ پاکستان کی بات مانیں گے, ان کی مجبوری ہے, ان کی کمزوری ہے یا مجبوری ہے. اب یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے. کچھ جو لوگ سچویشن کو دیکھتے رہے ہیں شاید ان کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی کریڈینشل بہت ڈیمیج ہو چکے ہیں, ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے. طالبان ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے, طالبان سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے ثبوت میں وہ بڑی باتیں کہتے ہیں, بہت ان کے گلے شکوے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہوئی, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے 600 لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا. یہ ساری باتیں وہ عرصہ دراز سے کہتے آ رہے ہیں, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے دباؤ کے سامنے جھک جاتا ہے, اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے پاس کوئی ویژن, کوئی فارمولا, کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کی کچھ زیادہ اس معاملے میں کچھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں پاور سینٹر زیادہ ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ اور وزارت خارجہ اور وزیر اعظم ایک بات کو سمجھ لیں اور پھر ایک پالیسی مرتب کریں. یہاں پہ پالیسی فارمولیشن اور ایکسیکیوشن میں مشکلات اس لیے پیش آ رہی ہیں کہ پاور سینٹرز ایک سے زیادہ ہیں. وہ ایک اور جو ہے ایک کمزوری ہے ہمارے ملک کے گورننس سسٹمز میں, نظام میں ایک اور کمزوری ہے. ان وجوہات کی بنا پہ یہ توقع رکھنا کہ پاکستان کوئی ٹینجیبل وہ ریزلٹ دکھائے گا, کوئی ڈیلیور کرے گا طالبان کو نیگوشیشن کی میز پہ ٹیبل پہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حقیقت کے خلاف ہے. ہاں جتنے پاکستان کے کانٹیکٹس ہیں یا ہو سکتے ہیں ان کو وہ ضرور کام میں لائیں گے, ان کو ایڈوائز کریں گے کہ بھائی آپ آ کر بات چیت میں شامل ہو جائیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو امریکہ براہ راست طالبان سے مذاکرات کرتا رہا ہے. جولائی میں دوحہ میں ان کی نشست ہوئی تھی اور اس میں کافی لمبی بحث ہوئی تھی. امریکہ نے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی تھی اور انہوں نے ان کا جواب دیا تھا. تو اب تو وہ چینل کھل گیا ہے. اگر وہ چینل اب کھلا ہوا ہے تو پھر امریکنز کو وہی چینل استعمال کرنا چاہیے جہاں پہ پاکستان کی یا چین کی ضرورت ہوگی, وہاں پہ ان کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس چینل کو تو اب آگے جانا ہے. اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کر رہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی وہ لچک دکھائیں گے, کیونکہ حالیہ رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان نے افغان حکومت کے نمائندوں سے بھی کچھ کانٹیکٹ رکھے ہیں, کیے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو بات شروع کرنی چاہیے, کیونکہ نقصان بھی بہت ہو رہا ہے, انسرجنسی پھیل رہی ہے, وہاں پہ بے چینی بہت ہے, لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں, الیکشن ہونے والے ہیں پھر اگلے سال اپریل مئی میں پھر پریزیڈنشل الیکشن ہوں گے. تو اگر ان سارے واقعات کو ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو امریکہ کو ایک اپنی روش کلیئر کرنی چاہیے, کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ ریکنسیلیشن کے انڈیورز میں سنسیئر نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالیں, جو کہ ایک بنیادی وجہ ہے افغانستان کی.
محمد صاحب آپ صرف دو منٹ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم افغانستان سے بھی اس ایک نقطۂ نظر لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالحی ورشان ہیں کابل سے لائن پر. ورشان صاحب آپ بتائیے, جس طرح سے محمد صاحب نے کہا کہ طالبان اس وقت افغان اہلکاروں کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, افسران سے بات کر رہے ہیں, اس کی آپ تصدیق کریں گے؟ کیونکہ اب تک تو طالبان کہتے رہے تھے کہ وہ فقط امریکہ سے براہ راست بات چیت کرنے کو تیار ہیں.
کچھ باتوں تو محمد صاحب کا میں بھی تصدیق کر سکتا ہوں کہ طالبان کا جو ریسنٹ سچویشن اس میں نیا سچا مل چکے ریجن میں, مگر اس قبل تو کوئی دکی چکی بات نہیں تھی کہ طالبان کا واحد سپورٹر جدا وہ ہمارے پڑوسی ملک ہے, وہ محمد صاحب کو بھی پتہ ہے اور سارے لوگوں کو. مگر یہ اگر طالبان شروع کر چکے ہیں جو افغانستان افغان حکومت کے ساتھ بات کری, یہ تو پازیٹیو پوائنٹ ہے, اس میں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اگر ادروائز یہ وہ ڈیٹ وہ اپنے موقع پر اصرار کر رہے کہ ہم امریکیوں سے بات کرتے ہیں.
جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار مبشر زیدی نے, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبشر زیدی یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے جو افغانستان پر مشیر ہیں ظلم خلیل زاد, وہ اسلام آباد منگل کو پہنچے ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب باقاعدہ طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے ایک پہل کی جا رہی ہے. ظلمِ خلیلزاد کے حوالے سے بتائیے کہ ان کا تجربہ کتنا آپ کے خیال میں دیر پا ثابت ہوگا تاکہ افغانستان کے اندر امن قائم کیا جائے؟
بالکل اس کام کے لیے مناسب آدمی تھے امریکہ کا کہ یہ چناؤ تو بہت اچھی بات تھی اور وہ پاکستان اب پہنچ گئے. میرا خیال ہے ان کی آمد افغانستان کے الیکشن سے براہ راست اس میں کوئی تعلق ہے. ظاہر 15 اکتوبر کو ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں, تو اس سے پہلے ظلم خلیلزاد کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان اور طالبان اور جہاں جہاں جن جن حلقوں سے وہ بات کر سکتے ہیں انہیں اس بات کے لیے راضی کریں کہ پرامن طریقے سے انتخابات ہو جائیں. یہ جانتے ہیں ہم کہ امریکہ کا اور افغانستان کا اشرف غنی گورنمنٹ کا یہ خیال ہے, یہ موقف ہے کہ پاکستان کا ابھی بھی طالبان پر کچھ اثر ہے, کچھ اگر تمام دھڑوں پر نہیں ہے تو کئی دھڑوں پر ہے, اور پاکستان اگر ان سے کہے گا یا پاکستان میں موجود علماء زور ڈالیں گے تو شاید طالبان الیکشن کے دوران کاروائیاں نہ کریں. چنانچہ یہ اس کوشش کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے, اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو خلیج ہے اسے پاٹنے کی بھی ایک کوشش ہے. اس لیے ان کے وزیر خارجہ اور دوسرے حکام سے جو ملاقات ہوئی ہے, ظاہر ہے اس میں کئی معاملات بات ہوئی ہوگی لیکن یہ دو سب سے زیادہ اہم معاملات ہیں جن کے اوپر گفتگو ہوگی. لیکن یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا وہ فوج سے بھی کسی آرمی چیف سے یا کسی اور اہلکاروں سے ملیں گے, کیونکہ یہ سرحد کے پار دائیں اور بائیں دونوں طرف یہ خیال ہے یعنی پاکستان کے دونوں جانب کہ فوج ہی با اثر ہے اور حکومت کے ہاتھ میں جو ہے ڈسیزن کی قوت نہیں ہے. تو اگر وہ ان کی ملاقات ہوتی تو شاید ہم سمجھ سکتے ہیں کوئی کانکریٹ فیصلہ ہوگا یا کوئی اطمینان ظلم خلیلزاد کو ہوگا یا افغانستان کی گورنمنٹ مطمئن ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو صرف سیاسی حکومت سے بات کر کے مجھے لگتا ہے کہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے.
محمد صاحب, آپ افغانستان میں سفیر رہے ہیں, آپ کا بھی یقیناً ظلم خلیلزاد کے ساتھ واسطہ رہا ہوگا. پاکستان کسی حد تک اعتراض کرتا رہا ہے خلیلزاد کی تعیناتی پر, اور شاہ محمود قریشی نے بھی دبے الفاظ میں کچھ باتیں یہاں ان کا اظہار کیا تھا. یہ بتائیے کہ اس وقت امریکہ نے جس طرح سے فیصلہ کیا ہے کہ ظلم خلیلزاد مشیر رہیں گے افغانستان کے معاملات پر, اس کو پاکستان کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟
دیکھیے, ظلم خلیلزاد کا بہت وسیع تجربہ ہے. میں ذاتی طور پہ ان کو 30-40 سال سے جانتا ہوں. جب میں کمشنر افغان ریفیوجیز ہوا کرتا تھا تو وہ یہاں پہ آتے تھے, اور خود افغان ہے اور تجربہ بھی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے ان پہ انحصار بھی کرتی ہے, ان پہ ان کا بڑا ریلائنس ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹربل شوٹر ثابت ہو سکتے ہیں, کوئی رستہ نکال سکتے ہیں. لیکن ظلم خلیلزاد کے رستے میں مشکلات ہیں, اور مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی کچھ وقت لگے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت پاکستان کے ہاتھ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, یہ بالکل عبث ہے کہ حکومت پاکستان کی کوآپریشن کو سالیسٹ کیا جائے تاکہ وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ پرامن ہو سکے. اور ان کی اپنی وجوہات ہیں, کیونکہ لاجسٹیکل پرابلمز ہیں, پھر ہر صوبے میں طالبان کی اپنی شورا ہے, پھر ان کی جو مرکزی شورا ہے ان سے روابط کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, پھر دوحہ میں جو ان کے ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ساتھ بھی روابط ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس لیے مجبوراً ہر صوبے میں ہر ولایت میں جو شورا ہے وہی فیصلے کرتی رہتی ہے, کیونکہ وہ رسپونڈ کرتی ہے ایک سچویشن کو, پھر ان کا شورا کا اجلاس ہوتا ہے, پھر وہی فیصلے کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ طالبان کا جو ہائی کمان ہو ان سے متفق ہو, یہ بہت بڑی مشکل ہے. طالبان کے لیے بھی مشکل ہے, باہر کے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے. لہٰذا ان حالات میں یہ توقع رکھنا کہ پاکستان طالبان پہ دباؤ ڈالے گا اور وہ وہاں الیکشن کو پرامن ہونے دیں گے, یہ بالکل ابس ہے, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے, ابھی چند دن باقی ہیں, لیکن ہمیں تو مجبوری صورتحال کو دیکھنا ہے کہ الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں, پہلے بھی ہوئے. اصل بات تو انسرجنسی ہے, اصل بات تو وہاں وائلنس کو کنٹرول کرنا ہے, وہاں جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے کیا فارمولے ہیں؟ اگر امریکن گورنمنٹ سنسیئر ہے اور یہ زلمین خلیلزاد کو ایک بڑی بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہے. اگر ان کو کھلا ہاتھ دیا جائے اور ان پہ کوئی ریسٹرکشن امپوز نہ کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رستہ نکال سکتے ہیں. اگر ان کا مینڈیٹ ایکسپینڈ ہو جائے تو پھر ان کے لیے آپشنز کافی ہیں. لیکن اگر ان کا مینڈیٹ ایکسپینشن سے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ امریکن ملٹری پریزنس ہر حال میں وہاں پہ رہے گی پھر ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ ریکنسیلیشن کے حوالے سے یہ اشورنس دے سکتے ہیں کہ اگر مختلف افغان دھڑے ایک کنسنسس پہ پہنچ جائیں تو پھر ایک معینہ وقت کے اندر اندر امریکہ اپنی فوج نکال سکتا ہے یا نکال لے گا تو پھر یہ ایک اچھا بڑا مینڈیٹ ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بریک تھرو کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ محمد صاحب, مجھے معلوم ہے آپ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. عبدالحائی ورشان آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہم کچھ کالز بھی لے رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ افغانستان کا نقطۂ نظر ہمیں بتائیں. لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے افغانستان پر مشیر زلمے خلیلزاد کی پاکستان کے خارجہ سیکرٹری سے ملاقات اور بعد میں یہ کہ وہ افغانستان گئے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار مبشر زیدی ہیں, اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جبکہ افغانستان سے تجزیہ کار عبدالحائی ورشان ہیں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی تو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ امریکہ کس طرح سے طالبان کو میز پر لانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, جس میں افغانستان پر مشیر زلمے خلیلزاد پاکستان اور افغانستان کے دورے پہ رہے ہیں. ہمیں جن لوگوں نے کال کیا ہے ان کو باری باری لیتے ہیں. مرید خان میاں والی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مرید خان بات کیجیے.
السلام علیکم جناب, دوست خیال سے بات کروں. میری محمد صاحب سے گزارش ہے کہ امریکہ خربوں ڈالر لگا کر کیا دماغ خراب تھا کہ وہ افغانستان میں ہے؟ وہ انڈیا, چائنا, پاکستان اور افغانستان پر نظر ڈالنے کے لیے آیا ہے اور یہ کبھی نہیں جائے گا. امریکہ افغانستان میں رہے گا.
میرا خیال ہے کہ تجربہ کچھ اور بھی ہوگا. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
اب یہ ہے جی, یہ جو خلیل صاحب آئے ہیں ان کا نام ہمیں صحیح نہیں آتا, لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں کبھی کبھی ایسے کبھی کبھار پچھلے دنوں میں پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں, تو وہ پاکستانیوں کو ابھی یاد تو ہے, تو اس لیے پہلے ذرا پاکستانیوں سے دوستی تو کر لیں پھر آپ کسی چیز کی امید کریں.
شکریہ. اور ملک نائب خان کوہاٹ سے. ملک نائب خان.
ہلو.
جی جی بات.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن سے تو امن نہیں آئے گا. اگر الیکشن ہوا اور طالبان ناراض تو امن کیسا آئے گی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اگر واقعی افغانستان کا خیر خواہ ہے, جن علاقوں پہ طالبان کا قبضہ ہے وہاں اپنے فوج کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ وہاں فوج خود اپنا فوج کیوں نہیں لڑاتا ہے طالبان کے خلاف؟ آمنا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اس جنگ میں روس.
اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی کیونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے. بہت مختصر جی عبدالحائی ورشان, جانے سے پہلے آپ افغانستان سے بات کر رہے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں طالبان اس وقت کتنے فیصد زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں؟
مومن صاحب بتا سکتے اور کچھ ملٹری لوگ کی جیسا تھے, ہم تو
सिवल लोग शौक से नहीं कह सकते कि कितना है, काफी उनका पास काफी जमीन उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ये भाई अच्छा बात कर रहे थे कि अगर पहले तो दोस्ती तो करे, दोस्ती तो वो तो अच्छा क्या, लेकिन मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं होती, उनके नेशनल इंटरेस्ट होते
हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सिर्फ एक मिनट रुकें हमारे साथ, हम मुबशर जैदी की तरफ आते हैं। मुबशर जैदी, आप क्या समझते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये खबर आई थी कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपनी जंग जीती नहीं है 17 साल तक। आप समझते हैं कि अब ये नौबत आ गई है कि तालिबान से बातचीत करना ज़रूरी हो गया है, या कोई और रास्ता भी अमेरिका देख रहा है?
पहले तो सवाल ये कि क्या ये अमेरिका कोई जंग लड़ भी रहा था? ठीक है, दहशतगर्दों ने अमेरिका पर एक हमला किया था और प्राइम टारगेट उसामा बिन लादन था, उन्हें ठिकाने लगा दिया गया है। उसके बाद अगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अगर कोई जंग थी, अलकायदा के ख़िलाफ़ जंग थी, वो तो ख़त्म हो गई फिर। लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के हवाले करके मुल्क, और फिर अमेरिका अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल ले। तो अमेरिका इसी कोशिश में लगा हुआ है कई साल से कि अब अमेरिका अफ़गानिस्तान में जितने भी हलके हैं, जितने भी बासर क़ुतें हैं, वो आपस में गुफ्तगू करें, उनमें अगर तालिबान भी हैं तो वो हथियार रख दें और एक सियासी क़ुत के तौर पर आएँ और आके गुफ्तगू करें और इलेक्शन लड़ें और फिर जितना उनका शेयर है वो ले लें। तालिबान इस बात पर राज़ी नहीं है या सारे धड़े राज़ी नहीं हैं। वो गुफ्तगू तो करने को तैयार होते हैं, कभी वो कतर में ऑफिस उनका ज़ाहिर खुलता है वहाँ से गुफ्तगू करते हैं, कभी वो किसी और ज़राए से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो हथियार रखने को तैयार नहीं है। तो अमरीका को ये कोशिश है, इसे हम आपसे इसे कैंपेन समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अमन ला कर और जो सब लोग जो सियासी तौर पर हिस्सा ले रहे हैं उनके हवाले इख्तदार करके अमेरिका अपनी फ़ौज को बाहर निकाल ले। लेकिन इसे हम अब इसे जंग के तौर पे देखेंगे तो इसका मतलब जंग में तो हथियार ही इस्तेमाल होते हैं, लड़ाई ही चलती है, आखिरी फ़ौजी तक वो चलता रहता है। तो इस लिहाज से अगर कुछ लोग समझते हैं जंग तवील चल रही है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा, तो फिर ये बात तो ठीक है कि इसका कोई नतीजा नहीं है। अब इस खेल में एक फरीक है पाकिस्तान। हम भी इस बारे में क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान ख़ुद भी समझता है कि पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। यही बात अमेरिका समझता है, यही अफ़गानिस्तान समझता है, लेकिन उस गुफ्तगू के उस खेल के में किसका कितना किरदार, कितना शेयर होना चाहिए, ये तय नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन है।
बिल्कुल सही है, और बहुत शुक्रिया हमारे साथी मुबशर जैदी का जिन्होंने इस सेगमेंट में शिरकत की। अफ़गानिस्तान से थे हमारे साथ तज़ियाकार अब्दुल हाई वर्षान, आप दोनों का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ये है कि अब पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है कि वो IMF की तरफ जाएगा, उनसे बातचीत करेगा। इस वक्त जो इतलात हैं वो ये कि पाकिस्तान के ख़जाना के वज़ीर असद उमर मलेशिया गए हैं, जहां वो IMF से गालिबन बातचीत करेंगे। इस पर हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी ने, जबकि हमारे साथ हैं सनतकार और ताजिर और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मजीद अजीज़। शाहिद साहब, आपसे इब्तिदा करते हैं, ये बताइए कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान कहता रहा, PTI की सरकार कहती रही कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, अब जाना क्यों कर ज़रूरी हो गया? अंदरून खाना क्या ख़बरें हैं, क्या दीगर ममालिक से कर्जे जो मिलने थे वो नहीं मिल पाए, क्या सूरत हाल है?
देखिए, पहले मैं आपसे यस कर दूं कि मेरे हिसाब से इस हुकूमत ने एक महीना पहले ही फैसला कर लिया था कि IMF के पास जाएंगे, और मैंने आपके प्रोग्राम में एक महीना पहले एक मरतबा से ज्यादा ये कहा था कि ये IMF के पास जाने का फैसला कर चुके हैं। اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے چین ہو یا سعودی عرب ہو کوئی بھی آئی ایم ایف کے قرضوں کا سبسٹیوٹ اور متبادل نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, وزیر خزانہ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں عالمی بینک سے قرضہ چاہیے, ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ چاہیے, ہم انٹرنیشنل بانڈس ایشو کریں گے, ہم سمندر پر پاکستانیوں کے لیے سکوک بانڈس ایشو کریں گے. یہ تمام چیزیں ہوتی اس وقت ممکن ہیں جب آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ اپنی پالیسیوں کی توثیق کرا لیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکے تھے. دوسری بات بالکل واضح ہے کہ آئی ایم ایف نے بتلا دیا تھا کہ ہماری شرائط کیا ہوتی ہیں. 1988 سے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی شرائط کیا ہوتی ہیں. ابھی بھی جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے ہمارے جو ہے ریویو کے لیے, اس وقت بھی انہوں نے ان شرائط کا تذکرہ کیا تھا اور موجودہ حکومت نے بھی ان شرائط پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا. وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ بھئی آپ پہلے معیشت کو استحکام دیں, اسٹیبلائز کریں اور فی الحال گروتھ کو تھوڑا کم کر دیں, بعد میں گروتھ ہو جائے گی اور لوگوں کو عوام کو بھی چیزیں مل جائیں گی. اسٹیبلائزیشن ورسز گروتھ کا مسئلہ 1993 سے چل رہا ہے, مگر آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ بجٹ خسارے کو کم کریں, اس کے لیے ہمیں ٹیکسوں کی چوری آپ روکیں, طاقتور طبقوں سے ٹیکس وصول کریں, شان اخراجات کم کریں, حکومتی شعبے کے ادارے جو ہیں ان کی کارکردگی بڑھائیں. حکومتیں بشمول موجودہ حکومت جو ہے ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹیکس چوری روک سکیں, تو وہ پھر تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں, گیس کے نرخ بڑھائیں, پیٹرول کے نرخ بڑھائیں اور ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دیں. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ روپے کی قدر گرنے دیں, شرح سود میں اضافہ کریں, یہ اسٹینڈرڈ کنڈیشنز ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اس حکومت نے, نئی حکومت نے جو سپلیمنٹری امینڈمنٹ بل پاس کرایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ترقیاتی اخراجات ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں 75 ارب روپے کم کر دیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نمو گروتھ ریٹ ہمیں ملی تھی اس کو اس سال ہم کم کریں گے, اور عالمی بینک بھی کہہ رہا ہے کہ نہ اس سال بلکہ اگلے سال بھی کم رہے گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیس کے نرخ بڑھا دیے اور آگے بات ہو رہی بجلی کے بڑھائیں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے 83 بلین کے نئے ٹیکسز لگائے, لیکن جو ٹارگیٹ تھا اس سال ٹیکسوں کا اس میں 37 بلین کی کمی کر دی. تو پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو لوٹی دولت لانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو ایک روپے بھی نہیں آیا کیونکہ ٹیکسوں کا ہدف تو آپ نے کم کر دیا. تو بنیادی طور پر اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور وہی پالیسیاں جو پاکستان میں پچھلے 30 سال سے اپنائی گئی تھیں وہی انہوں نے اپنائی ہیں. اور جب مہنگائی بڑھے گی اور دوسری تکالیف بڑھیں گے تو ہم آئی ایم ایف سے بلیم ڈال دیں گے کہ جناب ان کی تو کنڈیشن تھی, بیکاریوں کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا. بالکل, آپ نے تو خود کہہ دیا تھا.
جی ہم چلتے ہیں مجید عزیز صاحب کی طرف, صنعت کار ہیں, بہت تجربہ رکھتے ہیں. مجید صاحب, جس طرح سے شاہد صاحب نے کہا کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اندرون خانہ باتیں چل رہی تھیں پی ٹی آئی سرکار کی, جس کی وجہ سے بہت سارے ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جو پیسے کی, روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے قرضوں کا بوجھ بھی بڑھ جائے گا. ایک صنعت کار کی حیثیت سے آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, جو کچھ صاحب بھائی نے کہا وہ بالکل 100% ایگری ود ہم. جو بھی باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے بالکل ایک پورا کینوس آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ تو ڈے ون سے ہمارے یہاں یہ ایشو چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف جانا ہے, آنا ہے, جانا ہے, نہیں جانا, یہ اس طریقے کی باتیں نہیں ہوتی. یہ کوئی ڈیٹیل کی دکان نہیں ہے, یہ پورے ملک کا مستقبل کا مسئلہ ہے. اب آئی ایم ایف نے اپنے ٹیمپلیٹس بنائے ہوئے ہیں, اور ٹیمپلیٹس کے تحت وہ اپنے جب یہاں آتی ہے ان کی ٹیم تو ساری فائنینس وغیرہ کے ان کے دوسرے لوگ ہیں, وہ صبح سے رات تک کمپیوٹر لے کے, لیپ ٹاپ لے کے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اور جتنے سوال ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اسکول میں ٹیچر نے ان کو کلاس لی ہوئی ہے. اب یہ تو اتنے ہفتوں سے طے ہو گیا تھا کہ ڈالر کی جو ویلیو ہے اس کو روک لیا گیا تھا, وہ اب تو پنجرے سے باہر نکال دیا. تو آپ نے دیکھا کل منڈے تھا, پیر کے روز 124-125 کی باتیں تھیں, آج 134 ہو گئی, انٹر بینک ریٹ 137 ہو گیا. تو جو 145 کی باتیں آ رہی ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اگلی جون نہیں, ہم کچھ ایک دو ہفتوں میں ہی 145 پہنچ جائیں گے. اور جب جیسے ہی ڈالر کے دام بڑھ رہے ہیں تو لوگ ڈالر بھی جتنے مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں. ये अब तो आज का ये जोक चल रहा है पूरी मार्केट में कि एक्सपोर्टर की एसोसिएशन तो मोविनपिक और मैरियट में डिनर कर रहे हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं एसोसिएशन वो तब्बा के हार्ट इंस्टीट्यूट में मीटिंग करेंगे। ये हाल हो गया है यहाँ तो। अब आप देखें कि एक तरफ तो ये होता, दूसरी तरफ सोना भी देखे बढ़ गया, आज 1700-1800 रुपए बढ़ गया। अगर आप देखते स्टॉक एक्सचेंज जो नीचे जा रही थी इतने दिनों से, आज कुछ 600 के ऊपर पॉइंट्स में इजाफा हो गया। तो एक तरफ तो मंदी का रुझान है, मार्केटें में कवे उड़ रहे हैं, हमें हमारे पैसे आ नहीं रहे पंजाब से या दूसरी जगहों से या लोकल कराची से, तो हम जो कुछ देखते हैं वो तो ग्राउंड रियलिटी जो कहते हैं जमीन पे बैठ के हम देख रहे हैं, वो तो पोजीशन इतनी टाइट हो गई है कि जिसका मेरे ख्याल से मैंने 2-3 साल में नहीं देखा जितना पिछले 2 महीने में मैं देख रहा हूँ। और ये बेचैनी है लोगों में, लोगों को ये है कि किस तरफ ऊंट करवट बदलेगा वो कुछ पता ही नहीं है। तो एक उसूलन इनको हुकूमत को आना चाहिए कि आना ना आना, लेना ना लेना की बजाय एक स्ट्रेटेजी सामने पब्लिक कर लेगी, जी हम जा रहे हैं, इसमें शर्म की क्या बात है, हम हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमें मुल्क चलाना है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा रिजर्व देखते हैं तो सही मानों में तो हम नेगेटिव जा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि एक महीने के क्या, मेरे हिसाब से तो हम 15-20 दिन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। अगर उसमें से हम जो चाइना ने पार्किंग की है, जो सऊदी अरेबिया ने की है, जो हमने एलसीयां खोल दी हैं उसकी जो पेमेंट करनी है उन सबको आप निकालते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास तो रिजर्व है ही नहीं जो जिससे हम खेल सके कुछ।
बिल्कुल सही है।
तो अब हमें तो ये बातें सब कहने की है कि चाइना इतने देगा और सऊदी अरेबिया देंगे, वो कहते हैं हमारे पैसे इस तरह तो नहीं बांटते रहेंगे, तो हमें और कोई चारा ही नहीं है। हमें जो टफ कंडीशनलिटीज जो IMF ने एडवांस में भी मांगी है और ओवर द पीरियड जो मांगेगा, हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला हिस्सा है। तो हम तो अब हमें ये मुल्क में हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि डॉलर 145 भी पहुंच सकता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर बहुत होगा, हमें IMF की जो भी कंडीशनलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, चाहे गैस के रेट और बढ़े, बिजली के बढ़े, सब्सिडियां कम हो, ये सारी चीज, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। और अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट जो होगा फायदा हमारे जो जिनको बेचते, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की करेंसी नीचे गई है, अगर पाकिस्तान की नीचे जाएंगी तो वो वहां ही हमसे कहेंगे कि अगर आप डॉलर की चीज दे रहे तो अब आप 90 सेंट की दें। तो अगर कोई हमारा एक्सपोर्ट जो हम समझते हैं कि जम करेगा वो बिल्कुल एक किस्म का मार्जिनल होगा जो भी होगा।
यही मैं एक सवाल उठाना चाह रही हूँ शाहिद साहब से। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप इस पर ज़रा सा कुछ तबसरा कीजिए कि हमारे पास जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक IMF का कहना है कि पाकिस्तान उसके पास गया ही नहीं है कर्ज़ा लेने के लिए, तो आपका तो कहना है कि अंदरूनी खाना वैसे ही PTI की सरकार IMF के साथ बातचीत कर रही थी, ये क्या माजरा है?
कुछ भी हो, IMF पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार है, इसमें कतई कोई शुबे की बात नहीं है, क्योंकि आलमी जो फाइनेंशियल सिस्टम है और खुद जो पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जे हैं अब $100 बिलियन पहुंच रहे हैं, तो हम तो $10 अरब की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कर्जे हमें 6 वीक्स में दे देंगे, मैं पूरी गारंटी कर रहा हूँ। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि क्या ये हिकमत अमली के तहत नहीं हम IMF के पास गए। मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूँ, अभी मजीद अजीज साहब ने आपको बता दिया कि जनाब ये डॉलर की कदर क्यों गिरी और दूसरी चीजें, मैं आपकी खिदमत में एक बात बताऊँ, 2016 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट का जो डेफिसिट था, जो मेन एक्सटर्नल सेक्टर की खराबी है, वो 4.9 अरब डॉलर था, यानी 5 अरब से कम। उसके अगले साल वो 12 अरब डॉलर हो गया 2017 में, तो जिस वक्त ये 10-12 अरब डॉलर की तरफ जा रहा था, तो नवंबर 2016 में स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट शाया कर दी सालाना, उसमें वो लिखते हैं कि जनाब इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 1.5 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा रहेगा, جبکہ پچھلے سال 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ تھا اور ہم بجا رہے تھے. تو کوئی اقدام نہ اسٹیٹ بینک نے اٹھایا, نہ پارلیمنٹ نے اٹھایا, نہ صوبائی حکومتوں نے اٹھایا, اور یہ اس کو گرنے دیا. پھر 12 ارب سے 18 ارب ڈالر اس سال ہو گیا. اب یہ جو 2 مہینے گزرے اس میں مزید تیزی سے بڑھنے لگا. تو بیسیکلی تو ذہنی طور پر ادارے, حکومت, صوبائی حکومتیں, آئی ایم ایف سب تیار ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضہ ملے گا اور اس میں شرائط ان کی ضرور ہوں گی, اور اس شرائط کو ہم جس طرح سے پورا کریں گے اس سے پاکستان کی معیشت پر خراب اثر پڑے گا. اب میں اگر آپ کو یاد کروں کہ 2016 میں پچھلا ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا اور آئی ایم ایف نے کہا کہ جناب پاکستان کی معیشت کو استحکام ہو گیا, لیکن 16 اکتوبر ایک مہینے کے بعد سے ہمارے ریزرو گرنے لگے کیونکہ سستے نہیں مل رہی تھیں, اور 16 اکتوبر سے اب تک 10.5 ارب ڈالر کے ہمارے ریزرو گر گئے جبکہ قرضوں کے حجم میں بے تحاشا اضافہ ہوا. اس لیے کہ وہ اسٹیبلائزیشن جو تھی وہ مصنوعی تھی, وہی پالیسیاں اس وقت اپنائی جا رہی ہیں. یعنی میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ 2008 میں جو ہماری پوزیشن تھی, 2013 میں جو تھی, 2018 میں جو تھی, وہی اب ہم 2023 کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ مشرف کا دور جو 2007 اور 2008 تھا, اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جی ڈی پی کے تناسب سے وہ 8 سے زیادہ تھا, اور اس وقت تو کوئی نہیں کہہ رہا تھا دیوالی ہو گیا 2007 میں, آج اس سے کم ہے. تو ہم نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی. یہ بالکل صحیح بات ہے, ہمارے ریزرو گر رہے ہیں, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ماضی میں بھی رہا تھا. بیسیکلی یہ کھیل ہے, اگر ہم خود اپنی چیز اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو دنیا تو ایک حد تک ہمیں سپورٹ کرے گی. میں نے ابھی دوبارہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمیں تو آئی ایم ایف کے علاوہ قرضے ورلڈ بینک سے بھی لینے ہیں, اور ہمیں جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لینے ہیں. تو چین یا سعودی عرب اگر ہمیں دے بھی دیتا ہے تو وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کے قرضوں کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو نہیں مانے گا. ہمیں سرٹیفائی کرانا ہے, وہ ہم کرا رہے ہیں.
بالکل. آپ دونوں ہزار چند منٹ اور رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم باری باری کچھ کالز لیتے ہیں. راجن پور سے شاہ محمد مزاری کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی محترم, میرا سوال بلا کر نمائندہ ہے تو ان سے سوال ہے, لوگوں سے ووٹ لیا, کہا انہوں نے کہا کہ ہم ایم ایف ادارے کے پاس نہیں جائیں, کڑھائی کر دیا, نواز شریف نے, شہباز شریف نے فلان کر دیا, لوٹ بچوٹ کر دیا, ہم ملک کو آزاد کریں گے. ہمارا یہی سوال ہے, 1100 کسان وہ خرید کرتے تھے, وہ 1700 روپیہ ہو گیا, ڈیزل 60 روپیہ تھا وہ 120 روپیہ ہو گیا, وہ کہاں جا رہے ہیں ملک کو, کہاں لے کے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ
بڑی اہم بات کی آپ نے, بہت اہم بات کی, اور بلکہ ہم اسی پر بات کر رہے ہیں. ممند ایجنسی سے ذوالفقار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ذوالفقار جی, اچھا ان کی لائن ٹھیک نہیں ہے. شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھاناوالا سے. دھاناوالہ سے شوکت علی انجم. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم کر رہا ہوں دھاناوالہ سے. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی مطلب صحیح نہیں ہوا, یہ لوگ پریشان ہی ہوئے ہیں. اس کی وجہ کہ ہم خوش تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن ہمارے مجبوری ہمیں جانا پڑا. اب جانا پڑا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کم از کم قرضہ لیں جتنا ہم آئندہ اس کو ادا بھی کر سکیں.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ, شکریہ آپ کے کال کرنے کا, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. افضل نے کال کیا ہے چکوال سے.
خوشی سے رہ سکیں
افضل چکوال سے. جی
تھینک یو میڈم.
جی جی افضل چکوال سے ذرا مختصر بات.
محترمہ میرا جتنے بھی آپ کے تجزیہ کار ہیں ان کی میں باتیں سن رہا تھا, یہ جو کچھ بھی سسٹم ہے اس میں ایک رائی برابر بھی میرے خیال میں تو کوئی چینج نہ آئی ہے نہ آئے گی, بلکہ اس سے آگے سسٹم جائے گا. اور انہوں نے کوئی کیا نیا اقدام لیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ہمارے اپنا انکم میں یا مالی معاملات میں اضافہ ہوا ہے؟ مہربانی, شکریہ.
مجید صاحب ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارا پروگرام اس لیے ہے کہ عوام کو ہم بتا سکیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا تبصرہ کیجئے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی سرکار نے اقدامات اٹھائے ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ, اور بلکہ شاہد صاحب کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ بہت اقدامات اٹھائے گئے ہیں, ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام پر اس کا کس حد تک بوجھ پڑے گا؟ جی مجید صاحب.
اچھا میں اس کی صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے جو زراعت کے بارے میں بات کی. میں زرعی ترقیاتی بینک کا ڈائریکٹر رہ چکا ہوں 3 سال. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں اور حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ अगर हमारी ज़राअत को बचाना है तो जो हम कर्जा इनको देते हैं और इस पे जो मार्कअप लेते हैं, हुकूमत 2-3 साल के लिए एक किस्म की समझे कि सब्सिडी इस तरह दे दें कि ज़रिए तरक्याती बैंक को उसको कंपनसेशन दे दे, तो हमारे छोटे जो है काश्तकार उनको तकरीबन 3-4% पे उनको लोन मिलेगा, तो उनके जो इनकम नहीं हो रही, जो आमदनी नहीं हो रही, वो आमदनी उनको जो इंटरेस्ट में चले जाता है वो भी उनको बच जाएगा, तो कुछ हद तक उनको वो एडवांटेज मिलेंगे। क्योंकि हम ये सारा इसीलिए करें कि उनको खाद भी सस्ती मिले, उनको सीड्स भी सस्ते मिले, उनको पानी के बारे में सिखा रहे हैं, ताकि ये जो नुकसान करते रहे हैं पुराने तरीकों का उससे वो निकले। तो हुकूमत को चाहिए कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि अगर आप कंपनसेशन इस तरह का दे सकते हैं थ्रू ज़रिए तरक्याती बैंक, तो हमारे छोटे काश्तकार का भला हो जाएगा काफी। और इनके जो दाम बढ़ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं डीजल दूसरी चीजों की, वो कंपनसेट हो जाएगा।
आप दोनों हजरात सिर्फ 2-3 मिनट और रुके हमारे साथ, हमें बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है, आप मौजूद मेहमानों से उनके सवालात हैं। चूनिया से तारिक चुगताई कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छी नहीं आ रही है, अफसोस अच्छी नहीं आ रही है। आपके कॉल करने का शुक्रिया। राजनपुर से मोहम्मद अली अच्छा, इनकी भी लाइन ठीक नहीं है। और
बोल रहा हूँ जी, मेरी आवाज सही है?
अच्छा जी, जी जी जी, बात कीजिए।
ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले नून लीग की जो हुकूमत थी ना, उनका तरह ये पाकिस्तान मुल्क को चलाने का टाइमिंग गलत था। उन्होंने किसान पैकेज जारी किए थे, उसमें बहुत नुकसान हुआ आलमी बैंक का, तो उन्होंने जो काश्तकार थे ना पटवारी के साथ मिलकर उन्होंने किसी का एक एकड़ था तो उसने 15 एकड़ लिखवाए हैं, इसलिए बहुत हद तक नुकसान हुआ। अब IMF की तरफ जो भी मुल्क जाता है उसकी दुआई होता है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, हम तो दुआगो हैं, तो आगे देखें क्या होता है। तो इमरान खान साहब ये इन्होंने ये सोच के कदम उठाया है, तो देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव।
शुक्रिया शाहिद साहब। जाने से पहले, और क्योंकि हम अब सेगमेंट को ख़त्म करेंगे, हालांकि कॉल्स बहुत आ रही हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है, जाहिर है हर एक इस पर बात करना चाहता है। आप बताइए कि जिस तरह से PTI की सरकार उम्मीद की किरण लेकर आई थी, अगर उन्होंने अपने इक़दामात सही नहीं किए और आवाम पर बोझ पड़ा, तो कितनी जल्दी उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो इस वक्त एक जज्बात जो हैं वो आ जाएंगे, फैल जाएंगे?
देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो वाजह हो गया है, पॉलिसी फैसले हमारे सामने आ गए हैं, और मैं समझता हूँ कि अगले 3 साल में महंगाई भी बढ़ती रहेगी और वही कुछ होगा जो पिछले 30 साल से हुआ था, इसमें मुझे कतई कोई शुबा नहीं है। मगर लोगों के सामने तो सवाल ये आएगा कि जनाब पिछली हुकूमत ने कौन सी कसर छोड़ दी थी, उससे पिछली हुकूमत ने कौन सी कसर छोड़ दी थी, तो इनके खिलाफ करने के लिए उनके पास क्या मुतबादिल है? पहले तो पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए एक उम्मीद की किरण जो थी वो PTI की थी, लेकिन जब PTI ने उन्हीं पार्टीज के लोग तोड़ लिए और 6 पार्टियों को अपने साथ मिला के वही काम शुरू कर दिया, तो आप उनको गिरा के किसको लाना चाहते हैं? ये चूंकि अवेलेबल नहीं है, और बहरहाल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो मैं समझता हूँ, और इनको इदारों की मदद भी हासिल है, तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी तहरीक इसलिए नहीं चलेगी कि इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ सियासतदानों के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए हैं, जहाँ से रिकवरी एक पैसे भी नहीं होगी, और जहाँ रिकवरी हो सकती है वहाँ वो हाथ नहीं डाल रहे, तो ये कर्जों पर और असासे बेचकर गुजारा करने की पॉलिसी है मेरे ख्याल से, और सरमाए के फरार को ये रोकने की कोशिशें नहीं कर रहे, लेकिन उम्मीद दिला रहे हैं कि समंदर पर पाकिस्तानियों की तरफ से सरमायाकारी आएगी जो मेटेरियलाइज नहीं होंगे। लेकिन आवाम पहले इतने मायूस हो चुके हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई इनके लिए मुश्किल होगी, अलबत्ता पॉपुलरिटी में कमी होगी, लेकिन आवाम के सामने कोई मॉडल मुतबादिल मौजूद नहीं है। अब जैसे बताऊँ, $15 अरब का सरमाए का फरार हो रहा है इस वक्त 1 साल का, अगर ये हुकूमत चाहे तो 2 लाइन का कानून बनाए कि खुली मंडी से डॉलर खरीद के आप बैंकों के जरिए बाहर नहीं भेज सकते, तो 1 साल में $15 अरब है। लेकिन लोग ताकतवर तबके हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि इस पर हाथ ना डालें, तो इस जब आप तब्दीली ला ही नहीं रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है जो 30 साल से है, तो मेरे ख्याल से बदकिस्मती से تکلیف ہوتی ہے, لیکن اب وہی ہوگا اگلے 5 برسوں میں جو پچھلے 30 برسوں میں ہوا ہے, اور یہ ہنگامہ آرائی چلتی رہے گی, احتجاج چلتے رہیں گے, انگاڑی چلتی رہے گی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی, اور ان کے ساتھ تھے صنعتکار اور تاجر مجید عزیز. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اس وقت صحافیوں نے پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک مہم شروع کر دی ہے, کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر ہر طرح کے قدغن لگائے جا رہے ہیں, آزادی اظہار پر روک ٹوک کی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے صحافیوں میں. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے علی رانا نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ان مظاہروں میں شریک صحافیوں کا کہنا تھا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا, بلکہ ماضی میں بھی صحافیوں پر ایسی ہی پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن ہر بار ایسا کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی. اسلام آباد میں پی ایف یو جے کے زیر اہتمام ایک بڑی ریلی نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے شروع ہوئی اور ایکسپریس چوک پہنچی. ریلی میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور دیگر جماعتوں کے صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پی ایف یو جی کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ اس وقت اخبارات پر غیر اعلانیہ سینسرشپ کی جا رہی ہے, جبکہ اشتہارات نہ ہونے کی وجہ سے کئی اداروں سے ملازمین کو فارغ کیے جانے کی اطلاعات ہیں.
روزگاری کا ایک سیلاب ہے کہ اب تمام اخبارات نے مالی پرابلم کی وجہ سے چار چار پیج کم کر دیے ہیں, اور تقریباً شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جہاں پر کوئی لسٹیں نہ بن رہی ہوں, اس کو روکنا ہے. دوسرا, بہت سے ٹی وی چینل اور اخبارات ایسے ہیں جو تین تین چار چار ماہ تک تنخواہیں نہیں دے رہے, ان کی تنخواہوں کا ہم نے کس طرح ریگولر کرنا ہے.
نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکرٹری شکیل انجم نے کہا کہ اس وقت میڈیا انڈسٹری شدید مشکلات کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت سینسرشپ ہر ادارہ فیس کر رہا ہے.
نئی حکومت کے بعد نئے پاکستان میں جن سنگین مشکلات کا شکار ہے, ان کا ایک تو اظہار کرنا, اور دوسرا مطالبات اپنے حکومت کے سامنے رکھنا کہ جی ہماری وہ مشکلات ہے ظاہر حکومت نے حل کرنی ہے. ایسی غیر محفوظ سینسرشپ ہے جس کو ہر جرنلسٹ فیس کر رہا ہے اور ہر ادارہ فیس کر رہا ہے.
پاکستان میں میڈیا پر پابندیاں نئی بات نہیں, ماضی میں بھی ایسی ہی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں جن پر صحافیوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا تھا. صحافی عابد عباسی نے کہا کہ نئی حکومت جو رویہ اختیار کر رہی ہے, اس کی وجہ سے صحافیوں کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اخبارات اور ٹی وی پر سیلف سینسرشپ کی وجہ نادیدہ ہاتھ ہے, جس کی وجہ سے تمام میڈیا دباؤ کا شکار ہے.
اخبار, ٹی وی چینل, اس کے جو ورکر اور جرنلسٹ ہیں, وہ اس جو معاشی اعتبار سے ایسی پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں جس کے باعث ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جرنلسٹ اب شاید بے روزگار ہو جائے گا, اور اسی حوالے سے ہمارا پروٹیسٹ آج لانچ ہونے جا رہا ہے. دوسری جانب ہم سیلف سینسرشپ ایک ایسی ہے جس پر ایسا ہاتھ پیچھے ہمیں دکھتا ہے جو ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو ایسی ڈائریکشن دے رہا ہے جس کے بجائے باعث آزادی صحافت ہمیں پاکستان کے اندر اس کا گلا گھونٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم اس کے خلاف آج سراپا احتجاج ہیں. یہ لوگ سارے جرنلسٹ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے خلاف مظاہرہ کیا جا سکے اور آواز بلند کی جا سکے تاکہ پاکستان کے اندر آزادی صحافت کے لیے آگے بڑھا جا سکے.
علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ریاض احمد شیخ سے. یہ فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز زابست کے ڈین ہیں. ڈاکٹر ریاض, آپ بتائیے, اس وقت آپ نے بھی بہت سارے ادوار دیکھے ہیں صحافتی زندگی کے, اس وقت کے بارے میں بتائیے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پس پشت جو ہیں وہ سینسرشپ کی جا رہی ہے. آپ کا تجربہ کیا رہا ہے جرنلزم میں بھی اور سوشل میڈیا پر؟
نفیس صاحب کو تو پتا ہی ہے کہ پاکستان میں ایک طویل تاریخ ہے صحافت کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا ہے ایوب خان کے دور لے کے اب تک, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ بالکل ایک واضح ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جی کرنے کے لیے ریاست ہے اور ظلم سہنے والے جو ہے وہ صحافی ہیں, اور ساری صحافی ایک میجورٹی ایک کمیونٹی ہوتی تھی. لیکن اس وقت جو ہے وہ انویزیبل چیزیں ہیں, مطلب اسٹیٹ نے ایک تو خود ڈائریکٹلی ساری مطلب بری قسم کا ریپریشن ہے, اور دوسرا جو سلسلہ ہے کہ اسٹیٹ نے مختلف ٹیکٹس اپنا لیے ہیں. پہلے تو اوپن سینسرشپ ہوتا تھا کہ جو اخبارات کی وہ پوری پوری خبریں اڑا دی جاتی تھی, لیکن اب تو جو ہے وہ بالکل کوئی ڈائریکشن نہیں آتی, اور جو ہے جو پتا نہیں چلتا کہ یہ ہدایت آ کہاں سے رہی ہے. مطلب جو اس وقت منسٹری آف انفارمیشن ہے یا پیمرا ہے, ان سے کہیں تو وہ کہتے ہیں تو ہم نے ہدایت جاری نہیں کی, وہ کہتا جی ہم نے ہدایت جاری نہیں کی. تو ہدایت جاری کرنے والا کون ہے, اس کا چہرہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں جو دوسری جو ٹیکٹس اپنایا گیا وہ ہے کہ اکنامیکلی جو ہے نا کٹ, وہ جو یہ پورے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو تباہ کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا برا حال کہ جی میڈیا ہاؤسز کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اتنی ویک کر دی جائے کہ وہ یا تو سرنڈر کر دیں نمبر ون, یا تو پھر ان سے کہا جائے کہ جی یہ ہمارے ڈیمانڈ ہیں, ان ڈیمانڈ میں ان صحافیوں کو جو کہ ووکل ہیں اس ساری پالیسیز کے پر انہیں ریپلیس کر دیا جائے.
تو یہ بتائیے ڈاکٹر ریاض, کیا ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں وہ صحافی جو کہ ابھی تک سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو باقاعدہ نوٹسز دیے گئے یا نوکریوں سے نکال دیا گیا؟
ہاں یہ تو اس وقت بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اگر آپ کو آپ کے سامنے اس وقت سیریل المیڈا کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, ایک صحافی جس نے ایک وہ جو اس کا پروفیشنل جو ریکوائرمنٹ تھی اس میں خبر دی, اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ ارسٹ وارنٹ تک ہمارے پاس ہمیں نظر آئے. یہ دوسرا یہ میڈیا ہاؤسز کے اندر جو ہے جو اسپیشلی الیکٹرانک چینل کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اینکر پرسنز کی لمیٹیشن وہ جو ہے متعین کر دی گئی ہے نمبر ون. نمبر ٹو جو لائیو پروگرامز ہیں ان کو ڈیلے کرنے کا ایک پروسیس انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے کہ یہ پروگرام اب ریکارڈ ہوں گے, ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے اس کے اندر جہاں ریکوائرمنٹس ہوگی ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, کیونکہ یہ بالکل بلیک آؤٹ نہیں, اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ یہ امپریشن آ جائے کہ یہ ایک وہ فل فلیج سینسرشپ ہے, بجائے اس کے وہ مینیج کر کے اس طرح کا ایک امپریشن دے رہے گی چل رہا ہے. لیکن وہ لائیو کوئی چیز نہیں چل رہی, وہ چیز کو جس حد تک دکھانا چاہتے ہیں وہاں تک چل رہی ہے, اس کے بعد جیسے کنٹرول کرنے کا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے.
ڈاکٹر ریاض ہمارے پاس صرف دو منٹ ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت جس طرح سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور دیگر صحافی یونینوں نے باقاعدہ ایک مہم شروع کی ہے آزادی اظہار کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق پڑنا ہے یا فقط شور میں اضافہ ہونا ہے؟ جی
نہیں, اس خوش قسمتی سے میں آج اس پروٹیسٹ میں شامل تھا, اور میرا خیال ہے ہمیں سب کو شامل ہونا چاہیے, کیونکہ میڈیا تو ریفلیکشن ہوتی ہے سوسائٹی کی. آپ جب ان کا گلا دبائیں گے, ان کی آواز دبائیں گے, تو اس کا مطلب آپ سچ سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں. ہاں جہاں تک آپ کا یہ ہے کہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا, تو میرے خیال میں اب ہم گلوبلائز ورلڈ میں رہتے ہیں, اب ایک عالمگیریت کے ماحول میں رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے اب یہ صرف پاکستان نہیں پوری گلوبل کمیونٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, پاکستان کے لوگوں کے حق کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہوں, صحافت کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہوں, ورنہ یہ ایک بلیک ہول بن جائے گا جہاں چیزیں سامنے نہیں آئیں گی لوگوں کی حقیقت کے ساتھ. مسنگ پرسن کے ایشوز ہیں, اس پر بات کرنا منع ہے, اس قسم کے دسوں اور ایشو ہیں کہ جن پر بات کرنا منع ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ 20 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس کی معاشی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کے پڑوسیوں سے تضادات ہیں, یہ سارے مسائل جن پر ایک سچی صحافت کو کھل کر لکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مسائل سے آگاہی ہو. تو میرا خیال ہے اس پہ کچھ نہ کچھ افیکٹ ہوگا, اور گلوبل کمیٹی کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, تب یہ بات آگے بڑھ سکے گی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ریاض احمد شیخ جو ڈین ہیں فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز زابس میں. اس پروگرام کے انجینئر تھے راب مکلین, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کا آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کی نئی حکومت نے اپنے اقتصادی بحران کے حل کے لیے اقتصادی ماہرین اور عہدیداروں سے مشاورت کے بعد بین الاقوامی مالیاتی ادارے سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت کے مطابق یہ فیصلہ ملکی معیشت کی اس سنگین صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے جو موجودہ حکومت کو ورثے میں ملی ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق اس وقت خسارہ 6.6% ہے، جبکہ توانائی کے شعبے میں 1 ٹریلین روپے سے زیادہ کے نقصان کا سامنا ہے اور جاری اکاؤنٹ میں ہر ماہ $2 ارب کا خسارہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کی جانب قرض کے لیے جانے کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے نیو یارک کے ماہر اقتصادیات اور البرائٹ سٹون برج گروپ کے ڈائریکٹر عزیر یونس نے کہا کہ اگرچہ تحریک انصاف کی حکومت کو اس فیصلے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ ماضی کی غلطیاں ہیں جس کا سامنا اس حکومت کو کرنا پڑے گا۔
ان کو کریٹیسائز کریں گے تحریک انصاف کو کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اور چوائس تھی نہیں، اور یہ جو اکنامک کرائسس ہے یہ پچھلے 24 مہینے پہلے جو ہے دیکھنے میں آ رہا تھا کہ یہ ہوگا۔ شاید عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا نواز شریف کی اگر حکومت آتی تو کوئی بھی ہوتا تو انہیں آئی ایم ایف پہ جانا پڑتا، اور یہ ماضی کی غلطیاں ہیں جس کی قیمت اب جو ہے وہ تحریک انصاف کو ادا کرنی پڑے گی، اور ان کو جو ہے اس کا کرٹیسزم بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں وہ آگے اکنامک پالیسی کس طرح کی بناتے ہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا پلان ہے نہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے کہ ہر 3 سے 4 سال میں آئی ایم ایف کی طرف پاکستان چلے جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید پھر 4 سال بعد ہم یہی گفتگو کر رہے ہوں۔
اور کراچی چیمبرز آف کامرس کے صدر جنید اسماعیل ماگڈا کا بھی یہی خیال تھا کہ حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔
پاکستان کے پاس کا حل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے، اور جو انہوں نے ابھی فیصلہ کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ آئی ایم ایف پہ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ہے نا ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو لے کے چلنا از آلسو ویری ڈیفیکلٹ، لیکن اب یہ مجبوری کا راستہ انہوں نے پکڑا ہے۔ حالانکہ ہر حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ان کو یہاں پہ کٹ آف کرنا پڑے گا۔ یہ مجبوری فور دا ٹیمپرری فیز ہے، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے۔ اس قسم کی کوئی کمٹمنٹ کرنی چاہیے جو یہ لوگ نے نہیں کی۔
اس سوال پر کہ اس فیصلے کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، جنید اسماعیل ماگڈا نے کہا،
عام آدمی کی زندگی پہ یہ کہ سب کی جیب کی اکنامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو 10,000 میں گھر چل رہا تھا وہ آج 12,000 میں بھی نہیں چلے گا۔ اب ان کو جو لوور جو امپلائمنٹ اسکیل ہے وہ 15,000 سے لے کے اب 20,000 لے جانا پڑے گا۔ میڈیم کلاس اور لوور کلاس بالکل پھنس گیا، اور پاورٹی لیول تو سمجھ لو کہ زیرو ایسی ہو جائے گی کہ لوگوں کے پاس بریڈ اینڈ بٹر کے لیے جگہ راستہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہے ان کو سمجھنی ہے، ان کی سمجھ میں آ بھی رہی ہیں، لیکن کیا کریں ہم، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔
اور اس فیصلے کے ملک کی معیشت اور صنعت پر پڑنے والے اثرات پر بات کرتے ہوئے جنید اسماعیل ماگڈا نے کہا،
یہ تو ٹیمپرری ایک فیز سے نکل جائیں گے کہ چلے آئی ایم ایف سے لے کے تو ہمارے اوپر اس کی جو عوام ہے اس کے اوپر تو اتنا لوڈ نہیں پڑے گا، اس کا الٹیمیٹلی لوڈ کلب ہو کے کچھ سالوں کے بعد تو ضرور ہمارے اوپر وہ انٹرسٹ کی شکل میں آئے گا۔ لیکن اس وقت جو ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے گیس کے پرائسز بڑھا دیے، اور کتنے بڑھا دیے آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارا سارا سیکٹر، جنرل انڈسٹری، پی این جی سیکٹر، ہر سیکٹر جو ہے وہ پوری اس کے مصیبت میں پڑ گئی ہے، اور اب کوئی انڈسٹری چلنے جیسی نہیں ہے، ان ایمپلائمنٹ زیادہ جنریٹ ہونی ہے، کیا کریں گے ہم۔
اور عزیر یونس نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے کے بعد پاکستان کی معیشت 2-3 سال تک تو اچھی ہوگی، لیکن اگر معاشی اصلاحات نہ کی گئیں تو حکومت کو 3-4 سال بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔
جی، وہ اقتصادی حالات کا مسئلہ یہ ہے کہ جو میجر ریفارمز ہوتے ہیں جو آئی ایم ایف، اگر آپ آئی ایم ایف کی آرٹیکل 4 پچھلے 3 دفعہ کا پڑھ لیں تو اس میں سیم ہی مسئلے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ریفارمز ہوں گے نہیں تب تک اقتصادی حالات جو ہے 2-3 سال کے لیے معیشت اچھی ہوگی، پھر جو ہے قرضے لینے پڑ جائیں گے۔ میری امید ہے کہ عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جو ریئل ریفارمز ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ دیں گے، اور اگر توجہ نہ دی تو پھر جو وہی جو سلسلہ چل رہا ہے، 2 سال معیشت اچھی ہوتی ہے، 3rd سال تھوڑی سست ہوتی ہے، اور 4th سال جو ہے وہ ہم پھر آئی ایم ایف کو یا سعودی عربیہ کو یا چین کو جو ہے دستک دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ اربوں ڈالر کی ضرورت ہے معیشت کو آگے چلانے کے لیے۔
اور کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کراچی چیمبرز آف کامرس کے صدر جنید اسماعیل ماگڈا نے کیا۔
اب ان کے پاس اس ٹیمپریری فیز سے نکلنے کے لیے کمٹمنٹ کرنا ہے، آگے جو ہے وہ انفلیشن نہ ہو، اور ہمیں جو ہے اس اکنامی کی گروتھ میں ہمیں رول پلے کرنا ہے تو انڈسٹری چلنے کا موقع دیا جائے، امپلائمنٹ جنریٹ جب ہی ہوگی، ایسے اقدامات نہ کریں جس سے انڈسٹری رک جائے۔ اور یہ ہے کہ ٹریڈ کے پیچھے جو ان کا امپورٹ بل ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا بل بڑھتا ہی جائے گا۔
یہ تھی پاکستان کی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے فیصلے پر ماہرین کی آرا پر مبنی ایک تجزیاتی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔